سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا.
حضرت محترم دختر یگانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے وجود بابرکت کو اللہ نے تمام مخلوقات پر حجت قرار دیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، ہم آئمہ علیہ السلام اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں. وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی حضرت زہرا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہے. آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگائیں نازان گرامی کہ عظمت جناب سیدہ کس طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اور نازان گرامی چھٹے امام سے ہی میں نے ایک روایت پڑھی کہ مائک کو اگر ٹھیک کر دیں کون کر رہے ہیں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. یہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی نبوت، بہت توجہ چاہتا ہوں، میری طرف توجہ کیجیے، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فاطمۃ الزہرا کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں. اللہ اکبر. جب تلک سیدہ کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں انبیاء کی نبوت بھی مکمل نہیں ہوتی. اذان گرامی، اور یہ وہ ہستی ہے نا کہ جس کے متعلق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک، ایک سیدہ جب آپ راضی ہوتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب آپ غضبناک ہوتی ہیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. آپ دیکھیں اذان گرامی، ہم جب کسی کو ولی اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنا ولی اللہ آدمی ہے کہ یہ اللہ کی رضاؤں میں راضی رہتا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نواحی سے رک جاتا ہے. یہ ہم ولی اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں. تو اذان گرامی، عام ولی اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، لیکن سیدہ چونکہ ولیوں کی بھی ولی ہیں لہذا سیدہ کی رضا میں اللہ راضی ہوتا ہے.
عظمت آل محمد پر بلند ترین
صلوات. سیدہ جس سے راضی ہوں گی اللہ اس سے راضی ہوگا، سیدہ جس سے ناراض ہوں گی اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. تو معاملہ برعکس ہے یہاں پہ. تو عجیب بات نہیں ہے زان گرامی، کوئی کہے جناب یہ تو غلو ہے. یہ غلو ہے یعنی کیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدہ کے ارادے کے تابع ہیں؟ نہیں زان گرامی، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ فاطمہ کوئی قدم نہیں اٹھاتی مگر جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. سیدہ کا کوئی فعل مرضی خدا کے بغیر نہیں ہوتا. لہذا سیدہ جس سے راضی ہوں گی, سیدہ کو معلوم ہے کہ قبل اس کے کہ میں راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہے, اور جس سے میں ناراض ہوں گی قبل اس کے کہ میں ناراض ہوں اللہ اس سے ناراض ہے. کیوں؟ زانی گرامی اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور آپ زیارت نامے میں پڑھتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی, کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے فاطمہ آپ وہ ہستی ہیں کہ قبل اس کے کہ اللہ نے آپ کو ظاہری خلقت عطا فرمائی, اللہ نے اس ظاہری وجود سے پہلے جب نہ کائنات خلق ہوئی تھی, نہ کوئی نبی خلق ہوا تھا, نہ کچھ خلق ہوا تھا, صرف محمد کا نور تھا یا علی کا نور تھا یا آپ کا نور تھا, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا امتحان لے لیا تھا. اس وقت سیدہ کا امتحان ہو گیا تھا, اور سیدہ نے تمام امتحانوں کو اچھی طرح سے انجام دیا تھا. یاد رکھیے گا زانی گرامی, اللہ کے ہر چیز میرٹ کی بنیاد پر ہے. نا اہل آدمی کو, نا اہل وجود کو اللہ کبھی بھی اتنا بڑا منصب نہیں دیتا کہ اللہ تقسیم کر دے, بھائی میری مرضی, میں جس کو عصمت دوں, جس کو حجت خدا قرار دوں, جس کو علم لدنی کا مالک بنا دوں. نہیں, جب تک اس کے اندر اہلیت اور ظرفیت نہ ہو اللہ بھی اسے معصوم قرار نہیں دیتا زانی گرامی. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کام جو اللہ نے مولا علی سے لیا تھا, یعنی باب خیبر کو اکھاڑا علی نے ایک انگلی سے, تو یہ کام تو اللہ کسی مکھی سے بھی لے سکتا تھا. بڑے توحید پرست لوگ موجود ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر, کج فکر قسم کے لوگ. ازانی گرامی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ مولا علی سے لے سکتا ہے وہی کام ایک مکھی سے بھی لے سکتا ہے. اللہ قادر ہے, آپ کو کوئی شک ہے اللہ قادر ہے؟ اللہ قادر ہے, لیکن ازانی گرامی یاد رکھیے گا جو علی کے اندر ظرفیت اور اہلیت موجود ہے وہ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر ماں سوائے رسول اللہ کے کسی کے اندر وہ اہلیت موجود نہیں ہے. مسئلہ یہ نا ازان گرامی, جیسے وہ سوال ہوتا ہے کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر اونٹ کو بند کر سکتا ہے بڑے سے؟ یہ سوال ہوتا ہے ہمارے جوانوں سے. اللہ تو قادر ہے, تو جب قادر ہے تو اتنے بڑے اونٹ کو ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر کیوں نہیں بند کر سکتا؟ قادر ہے نا, کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اچھا دوسرا سوال کرتا ہوں, جوان یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میتھمیٹکس کے چیمپئنز, بھائی 2 + 2 = 4 ہوتا ہے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 + 2 = 5 کر سکتا ہے؟ بولیے, قادر ہے نا, اللہ قادر ہے, 2 + 2 = 5 کیوں نہیں کر سکتا, 6 کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کیا اللہ کی قدرت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ازانی گرامی 2 + 2 کے اندر ظرفیت ہی اتنی ہے کہ وہ 4 ہی رہے گا, 5 نہیں بن سکتا. انڈے کے اندر ظرفیت اتنی ہے, اللہ کا قصور نہیں ہے, قصور اس انڈے کا ہے کہ اس چھوٹے سے انڈے کے اندر اتنا بڑا پہاڑ جیسا اونٹ سما نہیں سکتا. قصور اللہ کا نہیں ہے, قصور اس انڈے کا ہے. ہاں اللہ یہ کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے اونٹ کو اتنا چھوٹا کر دے, یا اتنے سے انڈے کو اتنا بڑا کر دے کہ جس کے اندر اونٹ سما جائے. اس لیے کہا جاتا ہے فلسفے کے اندر اذان گرامی کہ یہ محالات عقلیہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کا ارادہ ان سے متعلق نہیں ہوتا. اللہ نے قانون بنائے, اللہ نے خود قانون بنائے, اللہ نے اس کو ایک قانون کے طور پر, قانون قدرت کے طور پر قرار دیا ہے. تو اللہ اس قانون کو نہیں توڑنا چاہتا, نہیں توڑ سکتا. یہ محالات عقلیہ ہیں. ایک مکھی سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا جا سکتا ہے. اس مکھی کے اندر وہ ظرفیت ہی نہیں ہے. مکھی تو کیا, ساری دنیا کے علماء, پوری تاریخ انسانیت کے تا قیام قیامت اگر سارے علماء کو جمع کر لیا جائے تب بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتے. اور ساری دنیا کے پہلوانوں کو اور شجاعوں کو اگر جمع کر لیا جائے تب بھی علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا ایک ذرہ نہیں بن سکتے. گرامی یہ ایک ناسمجھی ہے اور یہ توہین ہے ائمہ علیہ السلام کی اگر کوئی ایسے سوچے تو. زن گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں جناب سیدہ نے جو احتجاج کیا ہے نا تین طرح سے کیا ہے اپنے فدق کا, اور کل میں عرض کر چکا ہوں زن گرامی کہ مخالفین کے لیے فدق بہت امپورٹنٹ تھا. آل محمد علیہ السلام کی اقتصادی کمر کو توڑ کر وہ ان کی سیاست کو ناکام کرنا چاہتے تھے, ان کی سیاسی کمر کو توڑنا چاہتے تھے. اقتصاد بہت اہم ہے, اسی لیے آج آپ دیکھ لو ساری دنیا کے اندر جنگ کس بات کی ہو رہی ہے, اقتصادی جنگ ہے. چائنا, امریکہ, رشیا, انڈیا, یہ سب کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں شہرگ اقتصاد ہے دنیا کی, وہ ساری دنیا پر قابض ہے. امریکہ اپنے اقتصاد کی وجہ سے دنیا کے اوپر قابض رہا, برطانیہ آدھی سے زیادہ دنیا پر قابض رہا. دنیا کے اموال کو, ان کی زمینوں کی معدنیات کو, زمین کے اندر موجود معدنیات کے اوپر قبضہ کر کے, ان کی ثروات کے اوپر قبضہ کر کے وہ اتنا مالدار ہوا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر قبضہ تھا, جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. فرعون ازان گرامی لوگوں کا مال جمع کر کے انبار لگاتا تھا, لوگوں کو کچھ نہیں دیتا تھا, اپنا غلام بناتا تھا. یہ ہمیشہ سے ازان گرامی حکمرانوں اور سیاستدانوں کا ہمیشہ سے, آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملک کی ثروات کو لوٹ کر کرپشن کے ذریعے سے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں. ہمارے ملک کا باشندہ غریب جسے ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی, لیکن یہ اربوں کھربوں کے مالک آپ کا خون چوسا ہوا ہے, انہوں نے اربوں کھربوں کے مالک ہیں. ایک خاندان, سیاسی خاندان کے پاس کھربوں ڈالر موجود ہیں, اربوں ڈالر موجود ہیں. لہذا اس ملک کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو کس کا طوطی بولتا ہے؟ آپ غریب آدمی کو الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن کمپین چلانے کے لیے کم از کم پاکستان کے اندر 1 کروڑ تو چاہیے, 2 کروڑ تو چاہیے. یہ میں یعنی بہت ہی تواضع سے کام لے رہا ہوں. تو زن محترم پیسہ اقتصاد بہت امپورٹنٹ ہے, اور مخالفین نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, ہر امام کے زمانے میں اس زمانے کے حکمران انتہائی سینسٹیو تھے کہ مثلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اموال کہاں سے آتا ہے، کون ان کو مال دے رہا ہے؟ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس کو مانیٹر کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ائمہ کو یا لوگ ہدیہ دیتے تھے یا خمس دیتے تھے یا زکوٰۃ دیتے تھے، اموال شرعی دیتے تھے، لیکن کس طرح سے لے کر آتے تھے؟ مختلف اذان گرامی اس زمانے میں بھیس بدل بدل کے لوگ آتے تھے، کوئی تیل فروش کے لباس میں آیا کرتا تھا، کوئی سبزی فروش کے لباس میں آیا کرتا تھا، مولا کو نامے بھی لا کر دیتے تھے، اموال بھی لا کر دیتے تھے۔ لہذا ائمہ علیہ السلام اس مال سے کیا کرتے تھے؟ اس مال سے اپنے شیعوں کی مدد کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جس کا نام بھی علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، اس کو یا قتل کر دیا جاتا تھا یا بیت المال سے اس کا ناطقہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے جان گرامی، علی محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے سانس لینا بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں مشکل تھا، لیکن اس وقت میں انڈر گراؤنڈ تشیع کی ایک تحریک چل رہی تھی جسے ہر زمانے کا امام لیڈ کر رہا تھا۔ اس حکومت کے مقابلے میں ایک اور مخفی حکومت، حق کی حکومت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خالص دین کو اور خالص فکر کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ ہر زمانے کا امام تھا۔ لہذا ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس ملک میں دو حکمران نہیں رہ سکتے۔ مولا نے کہا کیا مطلب؟ کہا یعنی آپ کی طرف بھی مال آئے گا، میری طرف بھی مال آئے گا، لوگوں کا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنا مال مسلمین ہے وہ مجھ تک آنا چاہیے، تم تک کیوں آتا ہے، آپ تک کیوں آتا ہے؟ اس نے احتجاج کیا، امام کو دھمکی دی۔ زن محترم فدق 70,000 دینار سالانہ اس کا خراج تھا، اس کی آمدنی تھی۔ اگر یہ آل محمد علیہ السلام کے پاس ہوتا تو یقیناً آل محمد علیہ السلام سیاسی لحاظ سے مزید طاقتور ہوتے، حکومت اس بات کو جانتی تھی۔ لہذا غالباً 10th day وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، 10th day فدق کو غصب کیا گیا۔ اس وقت میں متعدد روایات، طبرسی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ایک دفعہ جناب سیدہ گئیں اور جا کر احتجاج کیا کہ جو مال رسول اللہ نے مجھے ہبا کر دیا تھا اپنی زندگی میں اور میں تصرف کرتی تھی، تم نے مجھ سے کیوں واپس لیا؟ حاکم نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہی مجھ سے مانگتے ہو، مجھ سے گواہی مانگتے ہو؟ کہا گواہی نہیں لائیں گی تو اس میں آپ کا کوئی حق نہیں، یہ بیت المال المسلمین ہے، یہ مال غنیمت تھا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں اذان گرامی، خود جناب سیدہ سے ان کی ملکیت کو چھیننے کے بعد اس پر ٹیگ لگایا گیا کہ یہ مال غنیمت ہے، کہا گیا کہ آپ گواہ لے کر آئیے۔ جناب سیدہ سب سے پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلواتی ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا علی نے گواہی دی، کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ کو فدق بخش دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، اور سیدہ رسالت مآب کے زمانے میں اس میں تصرف کرتی تھی، ان کے اختیار میں تھا۔ کہا کہ دوسرا گواہ کون ہے؟ ام ایمن کو پیش کیا گیا۔ ام ایمن اذان گرامی ایک جلیل القدر خاتون تھی، صحابیہ تھی، اور بعض روایات کے مطابق اسلام لانے والوں میں حضرت خدیجہ کے بعد پہلی خاتون یہ تھی، بعض روایات کے مطابق۔ اور یہ وہ خاتون تھیں کہ جو ایک فرزند ان کا جوان شہید بھی ہوا کسی جنگ کے اندر، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، اور بعض دیگر جنگوں میں حضرت ام ایمن خود مرہم پٹی کرنے کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جنگ میں جایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اور جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، بیٹا شہید ہوا، اس وقت میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے کہا کہ کون اس جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بہشتی خاتون ہے، یہ جنتی خاتون ہے، رسالت امام گواہی دے رہے ہیں ان کی جنتی ہونے کی۔ اس وقت میں خزانے گرامی ان کی ازدواج ہوتی ہے اور اسامہ بن زید، زید سے شادی ہوتی ہے اور اسامہ بن زید ان سے پیدا ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید وہی ہیں، ایک نوجوان تھا کہ آخر وقتوں میں جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم دوات مانگا تھا کہ قلم دوات لے آؤ، ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، زلالت میں نہیں پڑو گے، اس وقت میں بعض لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ جیش اسامہ کے ساتھ۔ اسامہ جو اس وقت لشکر کی سرداری اس کے پاس تھی، کمانڈ اس کے پاس تھی، رسول اللہ نے اس کو کمانڈ دی تھی، تو وہاں بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ایک جوان کی کمانڈ میں ہم جنگ لڑیں گے، ہم نہیں جاتے اس کے ساتھ، رسول اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ اس پر ناراض ہوا۔ تو وہ اسامہ بن زید حضرت ام ایمن کا بیٹا تھا زان گرا۔ تو یہ جلیل القدر خاتون گواہی کے لیے آتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق علامہ طبرسی نے لکھا اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی کی گواہی کے بعد، حضرت ام ایمن کی گواہی کے بعد، خلیفہ نے اس وقت کے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک نوشتہ لکھ دیتا ہوں تمہارے لیے، ایک وثیقہ لکھا، نوشتہ لکھا، جس میں لکھا کہ ان گواہیوں کے بعد یہ فدق آپ کا ہوا۔ اب دو روایات یہاں پہ ملتی ہیں اذان گرامی، پہلی روایت میں ابھی یہ وثیقہ لکھا تھا اور حاکم کے ہاتھ میں تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہاں پر حاکم نے کہا کہ اس طرح سے جناب سیدہ آئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، میں نے گواہ مانگے، یہ دو گواہ پیش کیے، اور میں نے یہ وثیقہ لکھ دیا ہے کہ آج کے بعد سے فدق جناب سیدہ کا۔ اس شخص کو اس قدر غصہ آیا اس بات کے اوپر، اللہ اکبر، اس قدر غصہ آیا کہ اس نے وہ تحریر چھینی، اس پر آب دہن پھینکا، اسے صاف کیا اور پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا، اللہ اکبر۔ یہ تاریخ ہے جان گرامی۔ دوسری روایت کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنا ایک دفعہ درود بھیجے جناب سیدہ کی ذات پر، اپنا وثیقہ لے کر جا رہی تھی۔ اس روایت کے مطابق جناب سیدہ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ جائیں اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ جب گواہ پیش کر دیے گئے تو جناب سیدہ تنہا واپس جا رہی، راستے میں یہ شخص ملا، اس نے پوچھا کہ نبی کی بیٹی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا گھر جا رہی ہوں۔ کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ تحریر ہے کہ جس پر حاکم نے یہ لکھ دیا ہے کہ فدق میرا ہے۔ اس وقت میں اس نے کہا کہ تحریر دکھائیے، سیدہ نے ممانعت کی دکھانے سے انکار کیا. اس وقت میں ایک دفعہ اس ملعون نے اس تحریر کو چھینا, اس پر تھوکا اور پھاڑ کر زمین پر پھینک. اللہ جانے جناب سیدہ کے دل پر کیا گزری ہو. اللہ اکبر. وہ صدیقہ طاہرہ, زانی گرامی, وہ صدیقہ طاہرہ کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے اور نصارۂ نجران نے بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں خاندان دیکھ رہا ہوں جس میں فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے تو اتنے سچے لوگ ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. نصارۂ نجران اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے, لیکن ازان گرامی آپ دیکھیں کس طرح سے جناب سیدہ کو جھٹلایا گیا, کس طرح سے جھٹلایا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حاکم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ کا حق کیوں نہیں دیتے. وہ کہتا ہے کہ آپ سے کہا ہے نا گواہ پیش کریں. ایک دفعہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا, کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اہل بیت علیہ السلام پر تم وہی قانون شریعت نافذ کرو گے جو عام مسلمانوں پر قانون شریعت نافذ ہے, یا ہمارے لیے کوئی اور شریعت ہے, عام مسلمانوں کے لیے کوئی اور شریعت ہے. کہتے ہیں نہیں یا علی, وہی شریعت جو عام مسلمانوں کے لیے, وہی قانون اور قضاوت کے جو احکام عام مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں وہی آپ پر بھی لاگو ہوں گے. تو وہاں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ پھر مجھے بتاؤ کہ اگر میں کسی سے کوئی چیز چھین لوں, میں دعویٰ کروں کہ وہ چیز میری ہے, تو تم گواہ کس سے مانگو گے؟ کہا یا علی آپ سے مانگوں گا. کہا اس سے کیوں نہیں مانگو گے؟ تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے. تو کہا جس کے پاس ہے اس سے, اس مسلمان سے تم گواہ تو طلب نہیں کرو گے؟ کہا نہیں طلب کروں گا, یا علی آپ سے طلب کروں گا چونکہ آپ مدعی ہیں. تو کہا پھر فاطمۃ الزہرا سے گواہ کیوں طلب کرتے ہو؟ ملکیت تو ان کے ہاتھ میں تھی, فتق تو ان کے پاس تھا, تو مسلمانوں کے برخلاف, شریعت کے برخلاف سیدہ سے تم گواہ مانگتے ہو؟ چپ ہو جاتا ہے. کہتے یا علی آپ کی منطقی باتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. عجیب جملہ ہے زانی گرہم, جملہ ہے تاریخ کا, جملہ ہے. آپ کی لوجیکل باتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, لہذا میں آپ کی بات نہیں مانتا, یعنی لوجیکل بات نہیں مانتا, آپ گواہ لے کر آؤ, گواہ پیش کرو. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے سوال کیا, بہت توجہ چاہتا ہوں, پھر سے سوال کیا کہ حاکم کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کیوں نہیں, قرآن پڑھا ہے, صبح شام قرآن پڑھتے ہیں. کہ قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا یا علی کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آیت اللہ نے ہم اہل بیت کے حق میں نازل کیے یا کسی اور کے حق میں نازل کیے؟ کہا یا علی آپ کے حق میں نازل ہوئی, سیدہ کے حق میں نازل ہوئی. پھر امام سوال کرتے ہیں حاکم سے کہ اب یہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کچھ گواہ آئیں اور آ کر گواہی دیں, سیدہ کے اوپر کوئی الزام لگائیں, تو اس وقت تم جناب سیدہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو کہتا ہے جس طرح سے دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ میں سلوک کروں گا, یعنی حد جاری کروں گا, ایسے ہی سیدہ کے اوپر بھی, چونکہ گواہ سارے کامل ہیں تو میں حد جاری کروں گا. تو وہاں پر ایک دفعہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم سیدہ پر حد جاری کرو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا, لوگوں کی گواہی کو قبول کر لیا. کہا کس طرح سے؟ کس طرح سے میں نے اللہ کی گواہی کو ٹھکرایا؟ کہا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو ہم نے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. آیہ تطہیر یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا اس طرح سے ہم نے آل محمد کو پاک کر دیا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آ کر سیدہ کی ناپاکی کی گواہی دیتے ہیں تو تم نے مخلوق کی گواہی کو تو قبول کر لیا, خالق کی گواہی کو ٹھکرا دیا. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجو محمد والے محمد پر. وہاں پر میرا مولا پھر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے تم نے فدق چھیننے کے بعد سیدہ سے گواہ مانگے, شریعت کے برخلاف. اللہ اور رسول کہتا ہے کہ دیکھو گواہ اس سے مانگنا ہے جو دعویٰ کرے گا. دعوے دار تم ہو, سیدہ دعوے دار نہیں ہے. سیدہ منکر ہیں, منکر انکار کر رہی ہیں کہ یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے. سیدہ قسم کھائیں گی تم گواہ لے کر آؤ گے, لیکن تم اللہ اور رسول کی مخالفت کرو. تو زانی گرامی آپ دیکھو کہ آئمہ علیہ السلام نے کس طرح سے احتجاج کیا, جناب سیدہ نے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کے پاس لوجیکل باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا, شرعی اعتبار سے بھی کوئی جواب نہیں تھا. خطبہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ازان گرامی ایک عظیم ترین میراث ہے آل محمد علیہ السلام, عظیم ترین میراث ہے. اور سیدہ نے اپنے حق کو پہلے ملکیت کے اعتبار سے ثابت کیا, پھر ہبا اور عطیہ کے اعتبار سے ثابت کیا, اور پھر میراث کے اعتبار سے ثابت کیا. یعنی تین اعتبارات سے فدق جناب سیدہ کے لیے ثابت ہوتا تھا. لیکن ازانِ گرامی مسائل کچھ اور تھے, مسائل کچھ اور تھے. یہ جناب سیدہ کو فدق دینا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کی نیت ہی نہیں تھی. اگر یہ دینا چاہتے ہوتے تو عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی جناب سیدہ کا حق ثابت ہوتا تھا. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد. بہرحال ازان گرامی آل محمد علیہ السلام تاریخ میں مظلوم ثابت ہوئے ہیں, تاریخ میں مظلوم ثابت ہوئے, اور آج بھی یہ مظلومیت آل محمد کی موجود ہے, ان کے چاہنے والوں کی موجود ہے. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا عزیزوں, آج شہادت کا دن ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, اور سیدہ جہاں بی بی دو عالم ہیں وہاں مظلوم کونین بھی ہیں. سیدہ مظلومہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا زانِ گرامی کہ جب دروازہ جلتا ہوا سیدہ کے پہلو پر گرا ہے نا, اور سیدہ زمین پر گری ہیں, اس وقت میں سیدہ نے جانتے ہو کس کو یاد کیا ہے؟ زمانے کے امام کو یاد کیا. میرا بیٹا مہدی کہاں ہو, میرے بیٹے مہدی کہاں ہو, کب میری نصرت کے لیے آؤ گے؟ میں کہوں گا مولا امام زمانہ آج آپ کی دادی کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں, مولا آپ کے چاہنے والے بڑے بے چین ہیں آپ کی زیارت کے لیے, میرے مولا جلد آئیے اپنی دادی کے پہلو شکستہ کا آپ دشمنوں سے بدلہ لیجئے. اجرکم اللہ. عزادارو بس جب سیدہ غش کھا کر زمین پر گری, ہوش میں آئی, علی کی طرف دوڑی ہیں, علی کے دامن کو پکڑا, لیکن عزادارو ظالموں نے ایک تازیانہ مار کر علی کے دامن کو چھڑوایا, بس علی کو لے کر چلے. جب دربار میں پہنچے ہیں نا عزادارو, تب وہاں چاروں طرف سے علی کو گھیر کر کہا علی بیعت کرو, علی بیعت کرو. علی کی گردن پر تلوار رکھی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو, فاتح خیبر ہے نا علی, شیر خدا ہے نا علی, علی کی مظلومیت تو دیکھو نا. عزیزوں کن کے ہاتھوں میں علی اس وقت مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دوسروں کے ہاتھ میں شمشیر ہے، علی ابن ابی طالب کی گردن پر شمشیر ہے، لیکن علی کچھ کر نہیں سکتے، یہ علی کی بہت بڑی مظلومیت ہے۔ عزاداروں بس ایک دفعہ جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کی انگلی پکڑ کر جب دربار میں داخل ہوتی ہیں تو کیا منظر دیکھتی ہیں کہ علی کے گلے پہ شمشیر رکھی ہوئی ہے اور بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ زہرا نے سر پیٹ کر کہا، فضا ذرا وہ صندوق لے کر آنا جس میں میرے بابا کی قمیض موجود ہے۔ اجرکم اللہ، فضا نے کہا بی بی اس قمیض کے کیا کریں گی؟ کہا میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بابا کی قبر پہ جاؤں گی، اپنے بال کھول دوں گی اور اپنے بابا کی قمیض سر پہ رکھ کر ان کے لیے بد دعا کروں گی۔ اجرکم اللہ، عزادار بس بی بی چلی، جیسے ہی روضہ رسول میں پہنچی قمیض سر پہ رکھی، ایک دفعہ مدینے کے ستون بلند ہونا شروع ہوئے، عذاب الہی ظاہر ہونے لگا۔ علی متوجہ ہوئے، سلمان کو بلا کر کہا، سلمان دوڑ کر جاؤ، بی بی دو عالم سے کہنا بد دعا نہ کرنا، اگر بد دعا کر دی ابھی قیامت آج۔ اجرکم اللہ، قیامت آ جائے۔ اجرکم اللہ، مجھے نہیں معلوم بی بی نے دل پہ پتھر رکھا، سر جھکایا، کہا میں علی کی اطاعت گزار ہوں، میں اپنے حق سے سر پہ نظر کرتی ہوں۔ عزاداروں، بی بی کو اتنی آسانی سے تو یہ منظر نہیں بھولے گا نا، بس ساری زندگی جب تک زندہ رہی ہے دو چیزوں پر گریا کرتی رہی ہے میری بی بی، ایک بابا کے فراق میں اور دوسری علی کی مظلومیت پر، دو چیزوں پر سیدہ گریا کرتی رہی۔ بس عزاداروں، آخری وقت تھا بی بی دو عالم کا، صاحب فراش ہوئی، ایک دفعہ اسما سے کہا، اسما دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں چادر تان کر لیٹنے لگی ہوں، جب تک میری تسبیح پڑھنے کی آوازیں آتی رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں، لیکن جب ذکر خدا رک جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اسما نے گریا کرنا شروع کیا، بی بی نے کہا اسما نہ رو، بس ایک نصیحت یاد رکھنا، میرے حسن و حسین بھوکے گھر آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میری موت کی خبر سن کے حسنین کھانا نہ کھائے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں بس چادر تان کر لیٹی ہے نا میری بی بی، ذکر خدا جاری ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسما نے کان لگا کر سنا کہ اب آہستہ آہستہ آواز کم ہونا شروع ہوئی، اتنی کم ہوئی کہ خاموش ہو گئی۔ اسما نے سر پیٹ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے بی بی اس دنیا میں نہ رہی۔ بس ایک دفعہ بی بی کے گھر میں کوہرام مچا، بس بچے آئے، حسنین شریفین آئے، آ کر اپنی ماں کو تلاش کرنے لگے، ایک دفعہ اسما نے ام ایمن نے دونوں نے کہا، بچوں اپنی ماں سے ملنے سے پہلے میں دسترخوان لگا رہی ہوں، کھانا کھا لو، کھانا کھا لو۔ ایک دفعہ حسین آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اسما ہم نے کب اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے، کب ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے۔ بس جب اصرار بڑھا تو ایک دفعہ اسما نے کہا، بچوں تمہیں لقمے بنا بنا کے دینے والی ماں اب اس دنیا میں نہ رہی۔ حسین نے سر پیٹا، حسن نے سر پیٹا، دوڑے ماں کی طرف، ایک
قدموں سے لپٹتا ہے، ایک سینے سے لپٹتا ہے، اور آواز بلند کر کے کہتے مولا حسن اماں ہم سے بات کرے، میرا سینہ پھٹ گیا، میرا جگر پارا پارا ہو گیا. اجرکم اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں دیتا عزاداروں، بس میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا، میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا. جب غسل دیتے تھے نا تو ایک دفعہ غسل دیتے دیتے میرا مولا روتا ہوا باہر آتا ہے، میرا مولا روتا ہوا باہر آتا ہے. اسما دوڑ کر جاتی ہے، جا کر پوچھتی ہے مولا آپ تو فاتح خیبر ہو، آپ تو صاحب ذوالفقار ہو، آپ تو مشکل کشا ہو، آپ تو صابر امام ہو نا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا مت پوچھو مت پوچھو اسما، میں جب اپنی زوجہ کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پہ پڑا. سادات تمہارا مولا کہتا ہے کہ علی کو آج تک نہیں معلوم تھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ. اجرکم اللہ. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. بس جنازہ تیار ہوا، کفن پہنایا گیا. عزاداروں بس ایک دفعہ میرا مولا علی نے بچوں کو کہا حلم متزود من امکم، حسن حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑی، حسن دوڑے، لیکن حسین نہ آئے. مولا نے کہا کیوں نہیں آتے حسین، اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ ایک دفعہ حسین نے کہا میں بھی اپنی ماں کا بیٹا ہوں، جب تک ماں زہرا مجھے نہیں بلائے گی میں حسین بھی نہیں آؤں گا. اجرکم اللہ. بس عزاداروں مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم زہرا کے بند کفن ٹوٹے، ہاتھ باہر آئے، ایک آواز بلند ہوئی آ میرے پیاسے حسینا، آ میرے غریب حسینا، آ میرے شہید حسین. بس حسین آئے. میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی، آپ حسین آئے سینے سے چمٹے، حسن آئے سینے سے چمٹے. اللہ جانے کتنی دیر تک، بس تھوڑی دیر میں جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا علی فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، حسین کو ماں کے سینے سے ہٹا لو. مولا علی آئے بڑے پیار سے حسین کو ہٹایا، لیکن عزاداروں یہاں ایک بچے کو اپنے ماں کے سینے سے بڑے پیار سے علی نے ہٹایا ہے نا. کل عصر عاشور جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے گی تو کوئی پیار سے سکینہ کو نہیں اٹھائے گا. شمر آگے بڑھا، کبھی تماچے مارتا ہے کبھی تازیانے مارتا ہے، اور سکینہ کہتی جاتی ہے چچا 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 میری مدد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے ناسوں کا واسطہ، ان مومنین کے دلوں میں جو حاجات ہیں انہیں برابر فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بار الہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ نسل در نسل ہم سب کو جناب سیدہ کے غم میں آنسو بہانے والوں میں شمار فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. بار الہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ بے گناہ اسیروں کو مخصوصاً مسنگ پرسنس کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یمن، بحرین، عراق، شام، لبنان، نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما. افغانستان، پاکستان، کشمیر،
اور فلسطین کے مومنین کی نصرت فرما، بار الہ یمن کے مومنین کی نصرت فرما، آل سعود اور تکفیری طاقتوں کو نابودی عطا فرما، بار الہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور وہ تمام طاغوتی طاقتیں جو اس وقت انسانیت کے اوپر ظلم کر رہی ہیں، بار الہ انہیں نابودی عطا فرما، بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ حج واسطہ محمد وال محمد کا علماء اقوام راج کرام کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سفرارد ربنا تقبل منا انک انت السمیع